الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورہ نجم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے جو برے عقائد اور ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے شبہات اور اعتراضات تھے ان کے جوابات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کیے گئے اور ان کے جو بھونڈے شرکیہ عقائد ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے. البتہ یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم ذکر ان کا ضرور کر رہا ہے, کبھی مشرکین کا, کبھی کفار کا, کبھی منافقین کا, خاص طور پر مدنی صورتوں میں, لیکن اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہوا کرتا ہے. جیسے گزشتہ مرتبہ یہ ذکر آیا تھا کہ مشرکین کے بھونڈے عقائد ہوں یا اہل کتاب میں سے نصارہ کے بھونڈے اور غلط عقائد ہوں, وہ بے علمی کی بنیاد پر یا بلا دلیل ان کے عقائد تھے. قرآن اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا کوئی عقیدہ ہو, نظریہ ہو, تو وہ علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ موضوع جا بجا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا, پچھلی مرتبہ بھی اس کا مختصر بیان ہوا تھا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں 27 پارے میں سے سورہ نجم کی آیت نمبر 26 سے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہلے فرشتوں کے تعلق سے کچھ کلام کیا, جن فرشتوں کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ بھی مشرکین نے رکھا تھا اور ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی معاذ اللہ بیٹیاں قرار دیا تھا اور یہ بدترین شرک کا رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر یہ ذکر بھی آئے گا کہ ساری بنیادی وجہ کیا ہے, آخرت کو فراموش کر دیا جانا, کل کی جواب دہی کا احساس نہ ہونا. جب یہ بات کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ میری مرضی چلاتا ہے. اس نقطے پر بھی پچھلی مرتبہ کلام ہوا تھا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو عقیدہ رکھا جائے نہ رکھا جائے, جیسا بھی چاہو رکھ لو, اس میں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. اور آج یہ نظارے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور کچھ اپنے مسلم معاشروں میں بھی. بھائی ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی, کیا ہر بات میں مذہب کو لانے کی ضرورت ہے, ہر بات میں دین کو کیوں لے کر آ جاتے ہو, ہر بات میں جو ہے وہ تم پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو لٹ لے کر, ٹھیک ہے چلتا ہے میری مرضی. یہ جو انداز ہے پچھلی مرتبہ بھی اس پر کلام ہوا, آج کی آیات کے ذیل میں بھی اس کا کچھ اشارہ کیا جائے گا. سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِمْ مَلَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ, اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, ان کی شفاعت یا سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی, إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأَذَنَ اللَّهُ, مگر اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دے, لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى, جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرمائے. تو فرشتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی شفاعت یا ان کی سفارش کسی کو نفع نہیں دیتی. مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی خدائی میں یا الوہیت میں شامل کیا یا اللہ سبحانہ وتعالی کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ, اور ان کے بارے میں یہ عقائد رکھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے یا بچا لیں گے یا ہماری شفاعت کر دیں گے, ہماری سفارش کر دیں گے, تو پہلی بات تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے خود اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں. جیسے کہ قرآن میں سورہ تحریم میں ہم پڑھتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے انہیں حکم عطا کیا. تو فرشتے وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں, فرشتے وہ کہ جو اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں, البتہ وہ اللہ کے پابند ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ان کا کوئی اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی منچاہی شفاعت کسی کے لیے کرا لیں. تو جن جھوٹے معبودوں کو, مثلا بتوں کو یا دیگر جھوٹے معبودوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے, کہاں ان کی تمہیں شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں بچا لے گی. یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہا اولائی شفاعاؤنا عند اللہ, یہ جو بت ہیں جن کے ہم پوجا پاٹھ کرتے ہیں یہ اللہ کے ہماری شفاعت کرا دیں گے, اللہ کے ہمیں چھڑا دیں گے, اللہ کے ہماری سفارش کرا دیں گے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی حقیقت کیا ہے کہ جن پر تم کچھ تکیہ کر کے جو چاہو سو کرتے چلے جاؤ اس دنیا کے اندر. ایک اور اہم نقطہ، شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. سو آیت الکرسی ہم سب تلاوت کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی، اس کے اجر و ثواب کو بھی حضور نے بیان فرمایا. البتہ وہاں یہ بھی ذکر ہے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو اللہ کی حضور شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے. تو یہ شفاعت حق ہے جس کے ہم قائل ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو ان کی شفاعت عطا فرمائے. انبیاء کریں گے، رسول کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے، مگر جو کوئی بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا، اللہ کی اجازت سے کرے گا، اللہ کے حکم سے کرے گا. اور دوسری ایک بات یہاں پر کیا آ رہی ہے، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرمائے گا. یعنی جس کے لیے چاہے گا اللہ اس کے لیے اجازت دے گا، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے اجازت دے گا. تو اصلاً تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی اذن سے ہوگا. ہاں ایک نقطہ جو اہل علم نے بیان فرمایا کہ انبیاء اللہ کے حضور التجا کریں گے، سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اور رسولوں کو اجازت دے گا، نیک لوگوں کو اجازت دے گا، تو یہ ان کا مقام اور رتبہ ہے جس کا اظہار اللہ مخلوق کے سامنے فرمائے گا کہ یہ رسول اللہ کے حضور التجا کریں گے تو اللہ فلاں کو بخش دے گا، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے حضور التجا کریں گے تو اللہ فلاں کو بخش دے گا. یہ جو اللہ کے مقرب ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں اور صالحین ہیں جن کو اللہ یہ اجازت دے گا، تو ان کا رتبہ بھی ہے جو بندوں کے سامنے وعدے ہوگا. ورنہ اصل تو سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے ہی حکم سے ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا پسند فرمائے گا، اس کے لیے ہی شفاعت کی اجازت ہوگی. تو یہ تو شفاعت حق ہے جس کے ہم قائل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی التجا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ تو شفاعت حق ہے. مگر وہ جو مشرکین تکیہ لگائے ہوئے تھے، یہ ہمارے جھوٹے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہمیں چھڑا لیں گے، یہ باطل شفاعت جو ہے اس کی قرآن نفی کرتا ہے. اور جہاں ہوگی بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اسی کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. آگے ارشاد ہوا، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ليسمون الملائكه تسميه الانثى، وہ یقیناً فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. یہ نقطہ بھی پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ معاذ اللہ ان مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیٹیاں انہوں نے منسوب کر ڈالی، اس کا ذکر پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا. فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثى، وہ یقیناً فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. پھر وہ نقطہ آیا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی حرکتیں کر رہے ہیں. یہی اصل اہم نقطہ ہے جو پچھلی نشست میں بھی بات آئی، آج دوبارہ آ رہی ہے، کہ ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم آپ جانتے ہیں کہ سات منزلیں ہیں، اور یہ آخری جو منزل ہے جس کا آغاز سورہ قاف سے ہوتا ہے، یہ آخری منزل جس کا آغاز سورہ قاف سے ہوتا ہے، اس میں اکثر و بیشتر آخرت ہی کا موضوع بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ مستقل ہم مطالعہ کرتے ہوئے آئے ہیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے، معاذ اللہ. یہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ ہمارے عقیدے پر، ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان معاشروں میں، کسے معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کوئی ہے مسلمان جسے معلوم نہ ہو؟ کسے معلوم نہیں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے مترادف ہے، قرآن کہتا ہے. کسے معلوم نہیں کہ جھوٹ منع ہے؟ کسے معلوم نہیں کہ رشوت منع ہے؟ کسے معلوم نہیں کہ ماں باپ کا دل دکھانا منع ہے؟ کسے منع نہیں کہ مال حرام جہنم کے انگارے ہیں؟ کس کو معلوم نہیں؟ لیکن آج اس ساری بے عملی، یا اکثر بے عملی کہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں کہ مرنا ہم نے. کتنے آرام سے ایک شخص پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، یا کچھ افراد پوری قوم کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. اب تو لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ تو نہیں ہے نا جی، کچھ ہائی اپس کے لیے اربوں کا مسئلہ ہے، اربوں روپے، وعین والا نہیں الف والا جی، یہ ہیر پھیر کرنا بائیں ہاتھ کا کام ہے. کیا یہ اللہ کو ماننے کے دعوے دار نہیں؟ بالکل ہے، مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. اس شہر میں 150-150 لاشوں گرانے والے اور ہزاروں کو مروانے والے کیا کلمہ گو نہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے آخر؟ بنیادی وجہ ہے کہ دعویٰ ہے کہ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے اس بات کا. کڑوی بات ہے لیکن سچی بات یہی ہے. یہ ساری بے عملی, یہ سارا فساد, یہ سارا گناہوں کا انبار اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کھلی نافرمانیاں, بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین نہیں. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں ذرا دو مسائل پر چاہ رہا تھا آخر میں گفتگو لگے ہاتھوں کر لے. کرکٹ کا کریز کراچی میں چل رہا ہے, پتہ نہیں پی ایس ایل کے میچ کراچی میں ہو رہے ہیں اور بھی کہیں ہو رہے ہیں؟ ہاں جی, اور بھی کہیں ہو رہے ہیں. اچھا جی, معاف کیجئے گا, میری معلومات بہت زیادہ کم ہیں, لیکن اتنا تو مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ لوگ ٹریفک کے اندر سڑ رہے اور ہم نے دنیا کو کرکٹ دکھانی اور ہمارے ریاستی ادارے کہہ رہے ہم امن قائم کر کے دکھا رہے. یہ امن ہے؟ 5,000 اہلکاروں کو تم کھڑا کرو اور لاکھوں لوگوں کو ٹریفک کے اندر جو تم سڑتا ہوا چھوڑ دو, اور کچھ وہ لوگ کہ جو تمہارے کھلاڑی ہیں ان کی حفاظت کے لیے 5,000 افراد کو کھڑا کر دو, یہ امن ہے؟ ذرا یہ بندوقیں ہٹاؤ, یہ اہلکاروں کو ہٹاؤ اور ذرا ایک کھلاڑی کو گزار کر دکھا دو شرع فیصل سے. کس بات کا دعویٰ ہے؟ کھلواڑ بنا رکھا ہے اور کھلواڑ ہی کو سارا دین بنا رکھا ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس کی دو ترجمانیاں اہل علم نے کی ہیں, ایک ہے دین میں جو چاہا اضافہ کر دیا, جو چاہا اپنی منچاہی بات کو شامل کر کے دین کا حصہ بنا دیا, اور ایک کھیل تماشے ہی میں لگے رہے. 24 گھنٹے پیروی تو دین کی ہونی چاہیے, 24 گھنٹہ کھیل تماشا ہی کھیل تماشا, یہی دین بن گیا گویا کہ. تو آج اس کا کسی کو کہاں ہے سول سوسائٹی؟ وہ سول سوسائٹی نام کی کوئی شے ہوتی تھی ہمارے معاشرے میں. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ لوگوں کو سڑتا ہوا چھوڑ دو, بےچارے مر بھی جائے اس کے اندر, اب پتہ نہیں وہ بےچارے ڈکیتی کا شکار ہوا تھا کیا ہوا تھا جس کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا, جس کے جنازے میں ججز بھی شریک ہوئے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس کھیل تماشے کو تم نے کیا بنا رکھا ہے کہ جس کے نام پر پورے شہر کو ڈسٹرب کر دیا جائے, اور اگر لاہور اور کہیں اور بھی ہو رہے تو وہاں بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہوگا. زیادہ میری معلومات نہیں کہ کہاں یہ میچز ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے آخر؟ جو چاہو سو کرتے چلے جاؤ, یہ ہے اپنے آپ کو بس آزاد سمجھ لینا. کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, وہی عقیدے کا مسئلہ دوبارہ آتا ہے. اسی طریقے پر کیا ہے جی, وہ ایک بڑی وزیر خان مسجد بڑی مشہور ہے, کچھ عرصے پہلے وہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ ہو گئی اور ان ظالموں کو کوئی احساس نہیں. اللہ کی مساجد یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, وہاں پہ کھیل تماشا ہو رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, اور اس پہ کوئی آواز بلند کرے تو کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے آپ لوگ زیادہ جذباتی ہو رہے ہو. اور اس سے آگے بڑھ کر جو اس وقت کا ایک وزیر مملکت ہے جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھلجھڑیاں چھوڑتا رہتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر ڈھول بجوا دیا, ناچ گانا کروا دیا. اور تمہیں ناچ گانا کرنا جو کہ غلط کام ہے, تمہیں فحاشی اریانی کے کام کرنے جو کہ غلط کام ہے, جاؤ اپنے بنگلوں کے اندر جا کر کرواؤ. اللہ کا گھر تمہیں ملا ہے, اللہ کی مسجد تمہیں ملی ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر تم یہ کام کرواتے ہو؟ آپ اندازہ کر لیں اگر مسلمان کسی مندر کے سامنے, کسی چرچ کے سامنے جا کر یہ غلط, اول تو کرے گا نہیں انشاءاللہ تعالی, اگر بالفرض کر ڈالے تو سارا دنیا کا جو ہے میڈیا کھڑا ہو جائے گا کہ چرچ کی بے حرمتی ہو گئی, مندر کی بے حرمتی ہو گئی, ہاں یا نا؟ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایک مسجد کے باہر, بلکہ مسجد کے ساتھ بالکل فلم کی شوٹنگ بھی ہو جائے, ڈھول باجے بھی ہو جائے, اس پر کوئی وابلہ یہاں پر نہیں مچتا. اور کوئی کچھ کہے تو جناب یہ مولوی ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی تم بے غیرت اگر ہو گئے ہو, اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, اللہ کی شاعر, اللہ کی یہ نشانیاں اگر ان کی تمہارے دلوں میں بالفرض وقت نہیں ہے تو یہ تمہارا معاملہ ہوگا, ہم تو بے غیرت نہیں ہو سکتے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے. میں تو آپ کو نماز کی مثال دے رہا تھا, سود کی حرمت کی مثال دے رہا تھا, جھوٹ کے غلط ہونے کی مثال دے رہا تھا, ماں باپ کا دل دکھانے کی مثال جو کہ غلط ہے اس کی مثال دے رہا تھا, لیکن بہرحال یہ دل کرتا ہے ان باتوں کے اوپر. وجہ کیا ہے ساری؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام, یہ جو آخرت کے عقیدے کا بار بار ذکر کرتا ہے اور اس کے تعلق سے مشرکین کے طرز عمل کو بیان کرتا ہے, تم گزر نہ جائیں. ہاں وہ مشرکین تھے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا تو یہ بگاڑ کے اندر مبتلا تھے. نہ, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, فرق ہے زمین آسمان کا, لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ خالی آخرت کو ماننا کافی نہیں, اس کا یقین رکھنا ضروری ہے. اور جب یقین ہوتا ہے تو پھر عمل ثبوت پیش کرتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ دین دشمنی کا معاملہ, یہ دین سے دوری کا معاملہ, یہ دین کے احکامات کا کھلا مذاق اڑائے جانے کا معاملہ, اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت, یہ سود کے دھندے ختم ہی ہو کے نہیں دے رہے. اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے اندر ہم بھی ایک کیس کے اندر وہاں پر فریق تنظیم اسلامی کی بات کر رہا ہوں اور کتنے عرصے سے وہ کیس چل رہا ہے اور بڑے آرام سے مسائل کو لنگ اور آن کیا جا رہا ہے، لٹکایا جا رہا ہے، پھر حکومت نے جناب ملکی سطح کے اوپر اتنے اربوں روپے جو ہے وہ سودی نام پر جو ہے وہ ایشو کرنے کا بانڈز کا فیصلہ کر لیا تاکہ ہمیں اور پیسہ ملے اور قرض ہمیں ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاملہ ختم ہی ہو کے نہیں دے رہا ہے. اور 30-40 سال ہو گئے سود کے معاملے کو، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ختم کرے سود کے معاملے کو. 1973 سے آج کتنے سال ہو گئے؟ 47 سال کم و بیش ہو چکے، کم و بیش. اس کے بعد یہ عدالتی کاروائیاں، 1991 کی کاروائی، پھر 2002 تک کے معاملات، اور اس کے بعد لنگارون کا معاملہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے شاید جواب دے کا احساس نہیں. ہاں، عام آدمی بھی اگر سودی اکاؤنٹ کھول رہا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، معاملہ لکھنے والے پر، اور گواہ بننے والے پر. تو اگر عام آدمی کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ اس کے رسول سے جنگ کی مترادف ہے، اور پورے نظام سے ختم کرنے کا اختیار جن کے پاس ہے، اور اگر وہ یہ کام لنگر آن کر رہے ہیں اس میں اور طویل کر رہے ہیں اس معاملے کو، تو بہرحال وہ بھی مجرم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، جو عدالت کے ججز ہوں یا وقت کے حکمراں ہوں یا کوئی اور جو طاقتیں ہمارے کہا جاتا ہے کہ جناب اصل پاور میں تو جو کوئی بھی ہے، جس کسی کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا مکلف و جواب دے. اور اللہ کا کلام کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں. عمل کے اعتبار سے کفریہ روش ہے، عمل کے اعتبار سے کافرانہ روش ہے، یہ باغیانہ روش ہے، یہ سرکشی کی روش ہے کہ میرے پاس اختیار ہو اور میں عمل درآمد نہ کروں اللہ کے حکم پر، میرا انفرادی معاملے میں اختیار ہے اور اللہ معاف کرے اگر میں نے کوئی سودی اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، سودی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، سود کا لین دین کر رہا ہوں، تو پھر یہ آیات میرے لیے. اور جن کے پاس نظام اور ریاست کی سطح کی طاقت اور اختیار ہے اور وہ اگر یہ نافذ نہیں کرتے اللہ کے احکامات کو، تو ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دیں، پھر فتویٰ ان کے لیے ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا کہ عملاً یہ کفر کی روش ہے، یہ سرکشی کی روش ہے، یہ باغیانہ روش ہے، اور یہ فاسقانہ روش ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. یہ بحث محض کوئی خطابت یا لفاظی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. یہ جب قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی تو دیکھنا پڑے گا. ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں معاف کیجیے گا، تلخ بات ہے، ہمیں ہمارے ایمان کی کوئی کاسٹ پے نہیں کرنا پڑی ہے نا، تو شاید مال مفت دلی بے رحم والا معاملہ ہے. لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کر قربانیاں دے کر دین اسلام میں داخل ہوتے، بعض اوقات ان کی زندگیاں دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے. ایک صاحب نے اسلام قبول کیا اور کہیں وہ ٹریول کر رہے تھے، تو جس ملک میں اسلام قبول کیا تھا وہیں سے ان کو باہر جانا تھا، اب پتا چلا کہ مسلمان ہو گئے تو یا کہیں لینڈ کیا وہاں پر، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا، تو ان سے پوچھا کہ بھائی نمازیں کتنی فرض ہیں؟ تم نے اگر اسلام قبول کیا تو کہا بھائی میرے خیال ہے تو 6 فرض ہیں. کہا غلط کہہ رہے ہو تم. کہا 5 نمازیں فرض ہیں. کہا 5 تو فرض ہیں، مگر جس رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دین ہم تک پہنچا ہے انہوں نے تہجد کی کبھی چھوڑی نہیں ہے نماز. سمجھ آ رہی بھائی؟ This is the difference between born Muslim, جو ہم ہیں، معاف کیجیے گا، یا مسلم بائی چانس اور مسلم بائی چوائس کی بات ہے. ٹیکنیکلی مسئلہ یہی ہے کہ فرض 5 ہی ہیں، مگر امام الانبیاء نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو اسلام کو قبول کر کے سمجھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر آیا، وہ کہتا ہے ان کو میں دیکھتا تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، تو میرے نزدیک تو 6 ہیں. سمجھ آ رہی؟ صحابہ سے پوچھا گیا بھائی داڑھی کا حکم قرآن میں کدھر ہے؟ فرض کی بحث میں نہیں جا رہا لیکن سنیے گا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے اسے لے لو، جس سے منع فرما جو اس رک جاؤ. یہ قرآن میں داڑھی کا ذکر بھی آ گیا. باقی پھر حدیث میں حضور فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. بہرحال تو یہ انداز ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا ایمان عطا فرمائے. وہ ایمان کے جو دل میں ہو تو پھر عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثى، وہ یقیناً فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وما لہم بہ من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ ان کے قیاس ہیں، ان کے تکے لگا رہے ہیں یہ لوگ. کوئی بنیاد ان کے پاس ٹھوس نہیں ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ایک سوچ ہے ان کی اپنی، ایک گمان ہے ان کا اپنا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان یقین کے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دیتا. یقین علم کیا ہے؟ جو اللہ کی وحی کے ذریعے مخلوق کو عطا ہوا پیغمبروں کے ذریعے. یقین علم کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا. اور ہاں، انسانی تجربات کے نتیجے میں ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کوئی شے بندے کے سامنے آتی ہے، وہ بھی حق ہوتی ہے، ہاں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. سورج نکلتا ہے، سامنے کا مشاہدہ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن تکے لگانا، گمان کی پیروی کرنا، یہ گمان کی پیروی حق کے مقابلے میں کچھ کام دینے والی نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں، قرآن اپنے ماننے والوں سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہو، تمہاری سوچ ہو، تمہاری فکر ہو، علم ہونا چاہیے. قرآن اہل کتاب سے کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کن تم صادقین، اپنی برہان اپنی دلیل پیش کرو. یہ نصارہ ہیں، تین خداؤں کا تصور معاذ اللہ، ٹرینیٹی کا تصور معاذ اللہ انہوں نے گھڑ لیا. انہوں نے خدا، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر یہ خدا، اور تینوں کو اپنی جگہ خدا قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے کہ ایسی بھونڈی بات کرتے ہو، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو اپنی دلیل تو لے کر آؤ، دلیل تمہارے پاس کوئی ہے نہیں. جب قرآن اہل کتاب سے کلام کرے اور دلیل مانگے ان سے کہ دلیل تو پیش کرو، جب قرآن مشرکین کا رد کرے اور کہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا خیال ہے قرآن کے ماننے والوں سے قرآن کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا نظریہ اور تمہارا عمل علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے لا تخف ما لیس لك به علم، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت اور بصارت اور یہ غور فکر کی صلاحیتیں، دل و دماغ کی صلاحیتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. تو ہمارا بھی معاملہ عقائد کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہاں وہ اصحاب علم سے ہم سیکھے تو وہ بھی علمی دلیل کے تابع ہی ہوگا، لیکن علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. محض گمان اور تخمینے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس سے بات نہیں بنتی. حق کے مقابلے میں یہ گمان کا معاملہ جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، قرآن نفی کرتا ہے کہ ان کو نفع دینے والا نہیں ہے. ایک بات کی طرح توجہ دلانی ہے مختصراً، ماہ رجب کا مہینہ ہے اور 1442 ہجری ہے. 1442 ہجری، آج سے 100 برس پہلے کم و بیش یہی رجب کا مہینہ تھا اور 342 ہجری تھی جب رہی سہی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی. اپنوں کی سادگی بھی تھی اور عربوں کا ایک تعصب بڑھا کر، غیروں نے چالاکی دکھا کر وہ رہی سہی مرکزیت مسلمانوں کی ختم کر دی تھی. تو قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کہیں، ہجری کے اعتبار سے کہہ لیجئے، 100 برس اس مہینے میں ہو رہے ہیں جب رہی سہی مرکزیت مسلمانوں کی ختم ہو گئی تھی. کئی مرتبہ جمعے کے خطبات میں اس کا مختصراً اشارہ آیا، مختصر اشارہ کر کے یاد دہانی کرانا ہی مقصود ہوتی ہے. جب وہ مسلمانوں کی مرکزیت تھی، آئیڈیل دور تو نہیں کہا جائے گا، ہمارا آئیڈیل ترین دور تو رسالت معاذ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور خلفاء راشدین کا دور ہے. البتہ تسلسل میں کہیں تو ایک مرکزیت پر مسلمان جمع تھے اور غیروں کو مسلمانوں کا یہ اتحاد اور یہ اتفاق ہی کھلتا ہے. چنانچہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور اپنوں کی سادگی رہی، غیروں کی عیاری رہی، اور پھر مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. پھر نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی آیا اور قومیتوں کے تصورات بھی آ گئے، اور یہ 57-58 ممالک میں آج امت منقسم ہے. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت ہونی چاہیے، مگر عربوں کا کئی ایک کا حال یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. ایک طرف کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، اور حال ہے کہ کئی مسلم ممالک بشمول کچھ عرب ممالک وہ بھارت کی جو ہے وہ کمر ٹھوکتے ہیں، اس کو میڈل بھی پہناتے ہیں مودی کو بلا کر، اور ان کے لیے اپنی معیشت کے دروازے بھی کھولتے ہیں. یہ ہے نقصان اس وقت امت کا، جہاں آج امت تقسیم ہو چکی ہے. اور وہ مرکزیت جب تھی تو میں نے آپ کو بارہا ذکر کیا، آج خاکے بنتے، کیریکیچرز بنتے، گستاخی ہوتی ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں، تو ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، اظہار ضرور ہونا چاہیے، مگر جب رہی صحیح وہ خلافت اور اس کی مرکزیت موجود تھی تو وہاں نہ نعرے لگے تھے نہ احتجاج ہوا تھا. جب برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز کا معاملہ ہوا ہے تو وقت کے خلیفہ نے پھر بلا کر کہا سفیر کو یا تو اسٹیج شوز بند ہوں گے یا پھر تلوار نکال کر دکھائی کہ تلوار فیصلہ کرے گی, اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ اسٹیج شوز رک گئے تھے. آج مغرب کو یہ غیر مسلم معاشروں کے کرتا دھرتا لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ امت خلافت کی بات کرے, یہ پسند نہیں کہ امت جہاد کی بات کرے, اور ان سے کیا ہضم نہیں ہے, تم عورت کو پردے میں رکھنے کی بات نہ کرو, تم سود کے نظام کے خاتمے کی بات نہ کرو, باقی تم نے امریکہ میں مسجد بنانی ہے بناؤ, روزے رکھنے رکھو, جمعہ ادا کرنے لے لو, ہم تمہیں پارکنگ کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سب کچھ ہضم ہے ہمارے لیے, لیکن تم جہاد کی بات کرو, تم خلافت کے نظام کی بات کرو, تم سود کے خاتمے کی بات کرو, تم عورت کو پردے میں رکھنے کی بات کرو, وہ کہتے ہی ہم سے ہضم نہیں ہے. کیوں؟ ان کی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری پر لات مارتی ہے میری وہ بہن جو اما عائشہ صدیقہ کا لباس پہنتی ہے, جو بی بی فاطمہ زہرا کی چادر اختیار کرتی ہے, وہ ان کی فیشن انڈسٹری جو بلینز آف ڈالر کی ہے اس پر لات مارتی ہے. ایک وہ مسلمان جو سود کے خاتمے کی بات کرے وہ ان کے استحصالی نظام کو چیلنج کرتا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے, اور وہ مسلمان جو جہاد کی بات کرتا ہے دین کے غلبے کی جد و جہد, نظام خلافت کی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زمین تمہاری نہیں, زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, نظام اللہ کا چلے گا بندوں کا نہیں چلے گا. آج بندوں نے بندوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے, تقسیم در تقسیم کر کے ڈیوائن رول کی پالیسی اختیار کر کے سود کے شکنجے کے ذریعے سے اس دجالی تہذیب کو ہمارے اوپر غالب کر کے یا پھیلا کر انہوں نے اپنے استحصالی نظام کو قائم کر رکھا ہے. اور اگر آج کوئی مسلمان کھڑا ہو کر یہ بات کرے کہ نہیں زمین تمہاری نہیں رب کائنات کی ہے, زمین پر تمہارا حکم نہیں چلے گا رب کائنات کا حکم چلے گا, تو یہ ان سے ہضم نہیں ہے. 100 برس ہو گئے ہیں اور اس خطے پر فرض ہے, تقسیم سے پہلے کا معاملہ 1924 میں رہی سے ہی خلافت ختم ہوئی نا, جس کو قمریت بادشاہ ہم کہہ رہے کہ تقریباً 100 برس ہو چکے کم و بیش. تو تحریک خلافت بھی ہندوستان میں چلی تھی, دنیا میں کہیں اور نہیں چلی تھی. اور 1947 میں اگر یہ ملک اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں ملا تو یہ ہے جس کا نام ہم نے رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی پہلے, جس میں ہم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جس میں ہم نے کہا کہ اللہ تیری کتاب و تیرے رسول کی تعلیم کو ہم بالا تر کریں گے یہاں پر, جس میں قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمارا فرض ہے دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کے اصولوں کو رکھ کر آج کی اسلامی فلاحی ریاست پیش کریں, یہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے. تو توجہ تو رہے, اپنا ماضی بھی دیکھیں, اپنا گولڈن پیریڈ بھی دیکھیں. آئیڈیل ترین امام الانبیاء کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آئیڈیل ترین خلفائے راشدین کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں, اپنا تابناک ماضی بھی دیکھیں تاکہ مستقبل کے بارے میں جو بشارات عطا ہوئی ہیں ایک شوق و جذبہ تو پیدا ہو. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں آدھی دنیا پر گئے ہیں, قیامت سے پہلے پوری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالی, اسلام کا پرچم لہرائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی, میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سی ماں پتا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نقبہ توحید سے انشاءاللہ تعالی. لیکن احساس تو ہو ہم کون ہیں. ہو جتباکم, اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں چنا ہے, اللہ نے پہلے 125,000 انبیاء رسل کو چنا تھا, اب یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو چنا ہے, جنہوں نے زمین پر نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے, اسی میں اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ. کئی مرتبہ آیت ہر کچھ عرصے میں پیش ہوتی ہے, سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والوں کے تم اللہ کی نصرت کرو گے, مراد اس کے دین کی نصرت کرو گے, ینصرکم اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہو کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے, اور اگر ہم اللہ کو معاذ اللہ فراموش کر دیں بھلا دیں تو پھر ذلت اور رسوائی سامنے، اس کے اوپر کیا تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، اور وہ جو مستقبل میں نظام خلافت قائم ہونا ہے اس کے لیے آج میں نے اور آپ نے محنت اور جد و جہد کرنی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے، اور یہ ہم اس آیت کی کسی درجے میں عملی شکل بننے کی کوشش کریں کہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.